يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومسخرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم.
قابل احترام بزرگو, عزیز نوجوان دوستو, پیارے بچوں, محترم ماؤں اور بہنوں, سورہ آل عمران تلک الرسل پارے سے کچھ آیتوں پر کل گفتگو ہوئی تھی, جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات بیان کیے گئے تھے اور بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن نے اس مسئلے کو ڈیل کیا ہے. کل جہاں ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی وہ اس بات پر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہود نے ایک چال چلی خفیہ تدبیریں کی اور اللہ نے بھی اپنی جانب سے خفیہ تدبیریں کی, واللہ خیر الماکرین, اور خفیہ تدبیریں کرنے میں, خفیہ چال چلنے میں اللہ سے بہتر کوئی ہستی نہیں ہے. اور میں نے بتا دیا تھا کہ یہودیوں کی کیا چار چالیں تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ان کی ریشہ دوانیاں کیا تھی, اور ان کی کوششوں میں جو آخری کوشش تھی وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلے پر لٹکا دیا جائے, سولی پر چڑھا دیا جائے, تاکہ دنیا کے لیے, اس وقت کی دنیا کے لیے حضرت عیسیٰ ایک نمونہ عبرت بنے اور لوگ حضرت عیسیٰ کی اس درگت کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ کے پیغام سے بھاگتے چلیں, اور کہیں عیسائیت, اس وقت جو اسلام کے نام سے نمودار ہوا تھا, وہ جڑ پکڑنے نہ پائے. ان کی یہ سازشیں رہی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں حضرت عیسیٰ سے ایک بات کہی. آج کی گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا, چار چیزوں کا وعدہ فرمایا, یا عیسیٰ انی متوفی کا, ایک تو یہ کہ اے عیسیٰ میں تمہیں اوپر اٹھا لینے والا ہوں, ورافیو کا اور رفت اور قربت عطا کرنے والا ہوں, اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں, اور پھر تمہارے متبعین کو سارے عالم پر میں غلبہ عطا کرنے والا ہوں تمہارے منکرین پر. یہ چار باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہودیوں کی یہ سازش کہ تمہیں سلیب پر لٹکایا جائے, تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے, یہ کبھی ممکن نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ میں تمہیں اس درگت سے دوچار کرنے نہیں دوں گا, بلکہ میں تمہیں زندہ و سلامت اٹھا لوں گا. متوفی کا, اس لفظ پر تھوڑی سی میں گفتگو کروں آگے. پھر دوسری بات یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تمہیں ذلیل و پست کرنے کی تدبیریں چل رہے ہیں, اور اللہ اپنی تدبیر چل رہا ہے کہ تمہیں بہت بلندی پر اٹھانا چاہتا ہے, اپنا قریبی درجہ عطا کرنا چاہتا ہے, قربت دینا چاہتا ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اخلاق و کردار کے گندے ماحول میں جیسے پل رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, جس طرح سے کیچڑ میں مچھر پلتے ہیں, اس طرح اخلاقی اور روحانی طور پر یہودیوں کا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے, اور اس میں یہ سانس لے رہے ہیں, اور اسی ماحول میں یہ لت ہیں, اور چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح زندگی بسر کرو. اللہ تمہیں ایسی بری سوسائٹی سے متحر ہوگا, تمہیں طاہر کر کے, پاک و صاف کر کے نکالے گا, اور اس قبیض زدہ سوسائٹی کو اپنی خباستوں میں مرنے کے لیے چھوڑے گا, اور تمہیں اللہ تعالیٰ پاک و صاف کر کے ایک پاکیزہ ماحول میں اٹھا لینے والا ہے. اور چوتھی چیز اللہ نے یہ بات بتائی, چوتھا وعدہ یہ کیا کہ اب تم کو میں اوپر اٹھانے والا ہوں, تمہارے متبعین اور تم سے جو لوگ نسبت رکھتے ہیں, تم پر جو لوگ ایمان لائے ہیں, ہم ان کو غلبہ عطا کریں گے تمہارے منکرین پر. قرآن نے یہ کہا, اور قرآن نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ فآمن طائفۃ من بنی اسرائیل وکفر طائفۃ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین. سورہ صف کی آخری آیت میں کہا اللہ نے کہ حضرت عیسیٰ نے جب حواریوں کو پکارا کہ آؤ اللہ کی طرف, اللہ کے مددگار بن کر آؤ, میرے مشن میں کام میں ساتھ لگو, تو جو لوگ ایمان لے آئے, اللہ نے کہا کہ اس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے منکرین پر غلبہ عطا کیا. اور آج تک یہ بات صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ کے جن لوگوں نے انکار کیا وہ یہودی تھے. ظاہر بات ہے یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو جس دن سے فوقیت عطا کی اس سے لے کر آج تک انہی کا غلبہ ہے. اس پر مفسرین بحث کرتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے عیسائیوں پر بھی کیا یہ بات صادق ہے, اور بعض مفسرین نے لکھا کہ ہاں یہ بات صادق ہے کہ آج کے زمانے کے عیسائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہودیوں پر غلبہ اور فوقیت عطا کیا ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں یہودی اسٹیٹ جو ریاست اسرائیل کی ریاست بن چکی ہے اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ بہت انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں اور فلاں اور ڈھکا, لیکن حقیقت یہ ہے امریکن سپورٹ کے بغیر نہ وہ وجود میں آ سکتا تھا نہ آج وہ قائم رہ سکتا ہے. وہ پورا ملک آج بھی امریکن کے رحم و کرم پر اور ان کے مرہون منت پر وہ ریاست قائم ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہم تمہارے متبعین کو غلبہ عطا کریں گے, چار وعدے اللہ نے کیے. اس پر تھوڑی سی یہاں گفتگو یہ کرنی ہے کہ اللہ نے جو کہا کہ ہم تمہیں اوپر اٹھا لیں گے متوفی کا, اس پر میں نے کافی جتنے تفاصر میرے پاس اویلیبل ہو سکتے تھے میں نے سب میں اس لفظ پر تحقیقی نگاہ ڈالی اور دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو اوپر اٹھانے کا وعدہ کر رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ قادیانیوں کی ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے بیان القرآن. یہ بیان القرآن علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان القرآن سے ایک مختلف تفسیر ہے. یہ تفسیر پاکستان سے چھپی ہے. اس تفسیر میں انہوں نے یہاں متوفی کے اس آیت کے تحت بڑی عالمانہ بحث کی ہے اور عربی کے گرامر سے اور عرب جاہلیت کی لینگویج سے ان سب سے استدلال کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو دراصل اللہ نے موت عطا کی اور یہ خوشخبری تھی کہ ہم تمہیں سلیب پر مرنے نہیں چھوڑیں گے, ہم تمہیں قدرتی موت تمہارے گھر میں دے کر تمہیں مردہ اٹھا لیں گے. اس پر انہوں نے بحث کی ہے. میں نے جب دیکھا کہ آخر ان کی دلچسپی اس لیے اس پر کیوں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو وہ موت ثابت کرنا چاہتے ہیں جبکہ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ وہ باحیات روح اور جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے, پوری امت کا اس پر اجماع ہے. کسی ایک مفسر نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا اور صرف قادیانیوں نے اس بات سے اختلاف کیا ہے. اب جب غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ آخر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر یہ کیوں تلے ہوئے, تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ انتقال کر گئے. اب اس کے بعد اللہ کے رسول کی ایک حدیث کئی احادیث بچ گئیں جس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے قریب اس سے پہلے مسیح کو بھیجے گا. اب مسیح والی حدیث کو یہ لوگ پکڑ لیے, عیسیٰ تو مر چکے, ان کی دانش میں موت واقع ہو چکی ان کی, تو اب کوئی نہ کوئی مسیح آنا چاہیے تھا. تو لہٰذا غلام مرزا احمد قادیان کو مسیح بنا کر انہوں نے پیش کیا اور کہا کہ یہ نبی ہیں اور قرآن نے کہا ہے کہ بالکل عیسیٰ کو موت ہو چکی لہٰذا وہ مر گئے. اور اب مسیح کے بارے میں جتنی احادیث میں ثابت ہیں باتیں, اس مسیح موت کا منتظر یہ امت رہی ہے اور لو یہ غلام احمد قادیانی آ چکے اور یہ تمہارے نبی ہیں نعوذ باللہ. تو اس طرح سے اس آیت کی تشریح انہوں نے اس طرح سے توڑ موڑ کر پیش کی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت وہ ثابت کرتے ہیں, حالانکہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں. اس بات پر غور کریں آپ کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اتنی تفصیل کے ساتھ کہیں تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے, اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تذکرہ 3 رکوع اور 22 آیت پر مشتمل یہاں اللہ نے کلام کیا ہے. سوچنا چاہیے کہ آخر حضرت عیسیٰ کی زندگی پر اتنی تفصیل سے کیوں قرآن نے کلام کیا. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ایک چیز سے, زندگی کے ایک ایک پہلو سے امت کو اس لیے واقف کرایا کہ یہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں دنیا میں. جب اس دنیا میں آئیں گے تو ایک تو مولانا نے ابھی کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ علماء لکھتے ہیں کہ وہ اپنی نبوت پر بھی قائم رہیں گے, یعنی یہ کہ ان کی نبوت کینسل نہیں ہوگی, البتہ وہ نبی رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. یہ اسی طرح ہے جس طرح سے اگر کوئی گورنر کسی سمجھے کہ گوا کا اچانک مر گیا تو کرناٹک کے گوا کو ایک ایڈیشنل چارج دے دیا جاتا ہے اور وہاں وہ جا کر اپنے کرناٹک کے گورنر کی حیثیت اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن وہ گوا کا گورنر بھی ہوتا ہے اور لوگ وہاں اس کی اتباع کرتے ہیں. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی ہیں, اب جب قیامت کے قریب آئیں گے تو اگر یہ امت نہ پہچانے تو یہ امت کافر ہو جائے گی, ایک نبی کا انکار کر جائے گی. لہذا اس نبی کو پہچاننے کے لیے پوری تفصیل سے 3 رکوع 22 آیات پر آپ علیہ السلام کی تفصیلی زندگی کا تذکرہ پیش کیا, احادیث میں پورے نشانیاں بتائی گئی کہ یہ آنے والے ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے, دوسری وجہ یہ کہ بہت سے کذاب پیدا ہوں گے, جھوٹے مدعیان نبی پیدا ہوں گے, تو ان سے فرق کرنے کے لیے اتنی تفصیل سے باتیں قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں نازل کر دی گئیں. اب مجھے یہاں ایک اور بات عرض کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات یا آپ کو آسمان پر اٹھا لینے کا واقعہ ختم ہوتا ہے. غور کیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ کے کلیمہ تھے, اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک تھے. آپ کی پیدائش بھی ایک عجیب و غریب طریقے سے ہوئی, جسے خوارق عادت کہتے ہیں, جو عام عادت ہے, جو عام پرنسپل ہے, اس پرنسپل کے خلاف آپ کی پیدائش بھی, اور اسی طرح آپ کا اس دنیا سے ختم ہو جانا بھی عام پرنسپل سے مختلف رہا. اور عام لوگوں کی جس طرح موت واقع ہوتی ہے, اس طرح سے آپ کی موت واقع نہیں ہوئی. گویا کہ آپ آئے دنیا میں تو بھی ایک معجزہ, ایک نشانی, اور آپ اس دنیا سے چلے گئے تو بھی ایک معجزے کے حصے سے اس دنیا سے چلے گئے. اب مسلمانوں کے اندر ایک گروپ ہے جو بڑا ریشنلسٹ ہے, عقل پرست ہے, وہ کسی بھی معجزے کو ماننے کے لیے تیار نہیں. قرآن مجید کے میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, ورنہ میں کچھ مترجمین اور مفسرین کے نام لے کر قرآن کے بعض معجزوں کا تذکرہ کر کے بتا سکتا ہوں. بہت سے معجزوں کو جہاں قرآن نے ذکر کیا ہے اس کو توڑ موڑ کر اپنے انگریز آقا اور غلاموں کو خوش کرنے, اور چونکہ یہ عقل پرست لوگ ہیں اور ریشنلسٹ لوگ ہیں تو اس کے مطابق قرآن کی آیتوں میں تشریح کی. ویسے ہی کچھ ریشنلسٹ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بارے میں بھی اتفاق نہیں رکھتے, عجیب پیدائش میں, اور آپ کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا اس پر بھی اتفاق نہیں رکھتے. ایک تو یہ گروپ ہے جو بالکل معجزوں کو نہیں مانتا, کرامتوں کو نہیں مانتا, جو خوارق عادت ہے اس کو نہیں ماننے کے لیے تیار ہے. دوسری طرف امت کا ایک ایسا جاہل گروپ بھی ہے جو اسلام کی ساری بنیاد کرامتوں پر, انہونی چیزوں پر, بشارتوں پر, خوابوں پر ٹکا رکھا ہے. لگتا ہے کہ اسلام ریت کے کگار پر کھڑا ہوا ہے. مجھے کرامتوں سے انکار نہیں ہے. زندہ اولیاء جب دنیا میں تھے دعوتی کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے کچھ کرامتوں کا صدور کرواتا تھا تاکہ لوگ دیکھ کر متاثر ہوں, لیکن خبروں کے پاس جائیے کتنی کوفت ہوتی ہے. اسلام کے اور بزرگوں کی کرامت کے نام سے اسلام سے کراہت پیدا کرتے ہیں یہ لوگ. چلے جائیے خواجہ بندے نواز کی درگاہ پر, ایک چبوترہ ہے, وہاں عورتیں مرد بیٹھے دن دن رات رات دو دو تین تین دن تک اپنا سر پٹک پٹک کر چیختے ہیں, چلاتے رہتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ بندے نواز ہر روز ایک ہی شخص پر وہ وارد ہوتے ہیں نعوذ باللہ, اور وہ آ کر اس کے مسائل اس کی زبان سے بیان کرتے ہیں, اس مسئلے کا حل پیدا کر دیتے ہیں. جائیے ان درگاہوں پر دیکھیے کہ کرامتوں کی بنیاد پر پورے اسلام کو انہوں نے کھڑا کر رکھا ہے, اور عجیب عجیب واقعات کر رکھا ہے ان لوگوں نے. تو اس طرح سے ایک طرف تو لوگوں نے عقل کو بند کر دیا. عقل بندی اسلام کی تعلیم نہیں بلکہ عقل مندی اسلام کی تعلیم ہے. اور دوسری طرف عقل پرستی پر کچھ لوگ ریجتے ہیں. اسلام عقل پرستی نہیں بلکہ عقل پسندی کی تعلیم دیتا ہے. آپ اپنی عقل کا استعمال کریں گے لیکن عقل ایک حد تک جا کر رک جائے گی. جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے گی عقل اپنے گھٹنے ٹیک دے گی. یہ ہے بات, اصل بات واضح کلیئر ہونا چاہیے. قرآن کی آیتوں میں بھی آپ عقل سے کام لیں گے, غور و فکر کریں گے, لیکن جہاں اللہ کہہ دے کہ اس طرح سے ہوا ہے تو ہماری عقلیں گھٹنے ٹیکتی ہیں اور قبول کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا اور لازماً ہونا چاہیے. اس لیے کہ میں نے پرسوں بتایا تھا کہ جب اللہ کے اتنے کروڑوں نشانیاں دیکھتے ہیں تو ایک عیسیٰ کی پیدائش ہی کیا مشکل ہے ہم لوگوں کو ماننے کے لیے, ایک عیسیٰ کا آسمان پر اٹھا لیا جانا ہی کیا مشکل ہے ہمارے لیے ماننے کے لیے. تو یہ بات کہ اسلام عقل بندی سکھاتا ہے بلکہ عقل مندی سکھاتا ہے, عقل پرستی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ عقل پسندی کی تعلیم دیتا ہے, اور آدمی ریشنل اپروچ رکھے لیکن ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث اگر کسی بات میں فائنل قطعی حکم دے دے تو آمنا وصدقنا ہمارا شعار ہوگا. اب قرآن مجید پر یہاں سے لے کر یہ تلکر رسول کا پارا ابھی کچھ دیر میں ختم ہوگا, یہاں تک آپ پوری نگاہ آیتوں پر ایک نگاہ ڈال لیجیے. تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک حسین نظم اور ایک ترتیب پایا جاتا ہے, اور کلام بہت ہی مربوط ہے اور فلوئنٹلی تنتنان البرا کے بارے میں یہ آیتیں داخل ہو جاتی ہیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ قرآن مجید نے کرسچنز کے پاس اتنی گفتگو کرنے کے بعد, اتنی آیتیں نازل کرنے کے بعد چار راستے پیش کیے, چار راستے اللہ نے پیش کر دیے. پہلا راستہ تو یہ کہا کہ الحق من ربک ولا تکونن من الممترین, اب تمہارے رب کی جانب سے حق بات آ گئی ہے عیسیٰ کے سلسلے میں, سیدھے سیدھے مان لو. پہلی بات تو یہ, حق بات قبول کر رہے ہیں. ایک بات بہت کلیئر کٹ اسلام نے دعوت دی, اور اس کے بارے میں ان کی تھوڑی بہت جو کچھ شک و شبہ ان کے ذہن میں ہو سکتا تھا اس کی بھی اللہ نے یہاں اس کا بھی ازالہ کر دیا. کہا کہ دیکھو ان مثلا عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, اگر عیسیٰ کی پیدائش میں تمہیں بہت ہی کوئی عجیب و غریب چیز نظر آتی ہے اور اسے الوہیت تک تم لے جا کر پہنچانا ہی چاہتے ہو تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہی کیا ایک عجیب چیز ہے, آدم کی پیدائش تو اس سے زیادہ عجیب و غریب چیز ہے. عیسیٰ تو کم از کم ماں سے پیدا ہوئے, باپ نہیں تھے ان کے لیے, لیکن آدم تو نہ باپ ان کا تھا نہ کوئی ماں ان کی تھی, تو عیسیٰ ہی آخر کیوں خدا بنا بیٹھے, اس سے بڑے خدا تو حضرت آدم کو بنانا چاہیے تھا. اسی طرح ان لوگوں نے ایک اور گھپلا کیا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے, اور وہ یہ ہے کہ عبرانی زبان میں یہ جو اب کا لفظ ہوتا تھا رب کا لفظ بھی اسی اب میں مانا لیا جاتا تھا, یعنی خدا کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی ایک ہی لفظ ہوتا تھا. آج کے بائبل میں بھی اٹھا کرتے کہ خداون تیرا خدا تیرا باپ کہتا ہے, یہ ترجمہ ملے گا. ایک تو یہ, اور دوسرا بندے کے لیے عبد جو بندے کے لیے لفظ ہے وہی بیٹے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا تھا عبرانی زبان میں. آخر ان لوگوں نے ان الفاظ کو توڑ موڑ کر خدا کو باپ بنایا اور عیسیٰ کو نعوذ باللہ بیٹا بنایا. اگر باقی اب اور رب کے الفاظ میں عبد کے لفظ ہی میں اس طرح سے مشکل پیش آئے تو آپ بائبل آج کا بائبل بھی اٹھا کر دیکھیں, فرشتوں کے لیے بھی عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح حضرت یحییٰ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے, مختلف انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ صرف عبد کا معنی بیٹا حضرت عیسیٰ کو لیا جائے؟ اگر عبد کا معنی بیٹا ہی لیا جاتا تو پھر خداؤں کا ایک لشکر تیار ہو جاتا اسی بائبل کے نتیجے میں. تو قرآن نے کہا کہ عیسیٰ کی پیدائش میں تمہارے لیے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں, اس لیے کہ عیسیٰ کی پیدائش ہی کی طرح حضرت آدم کی پیدائش ہے, ان کی مثال بھی ایسی ہے. تو گویا کہ ایک بات اللہ نے بہت اوپن طریقے سے کہا, الحق من ربی کا, تمہارے رب کی جانب سے حق بات, واضح بات, دو ٹک بات آ گئی ہے, مانو اس کو عیسائیوں کے سامنے. دوسرا یہ پیش کیا کہ اگر یہ چیز تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو دوسرا راستہ قرآن نے پیش کیا, وہ مباہلے کا راستہ ہے. مباہلے کی آیت آتی ہے یہاں جس میں بتایا گیا کہ دیکھو اگر تم لوگوں کو اس پر اطمینان نہیں ہے جو کچھ قرآن میں کہا حق ہے تو پھر ایسا کرو کہ ہم لوگ جمع کریں گے, بمن حاج جکا فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو آباءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, کہو ایسا کہ ہم اپنے آپ کو جمع کریں گے تم اپنے لوگوں کو جمع کرو, ہم اپنے باپ بیٹوں کو جمع کریں گے تم اپنے باپ بیٹوں کو جمع کرو, ہم اپنی عورتوں کو جمع کرتے ہیں تم اپنی عورتوں کو جمع کرو, آؤ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد خوب مل کر اللہ سے دعا کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حق قرآن میں آ گیا ہے یہ حق ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ تمہارے بائبل میں جو بات ہے وہی حق ہے, دونوں مل کر یہ دعا کریں گے کہ جو حق پر ہے اس پر اللہ کی رحمت ہو اور جو غلطی پر ہے خدا پر اس کی لعنت ہو, پھٹکار ہو. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. یعنی قرآن نے یہ آیت نازل کی اور احادیث میں بات ملتی ہے کہ نجران سے ایک وفد آیا تھا, نجران سنا سے 150 کلومیٹر اوپر نارتھ سائڈ میں پایا جاتا ہے, مکہ اور یمن کے بیچ میں ایک شہر نجران, وہاں کا ایک وفد آیا تھا جہاں تقریباً 120,000 کی آبادی پائی جاتی تھی اس زمانے میں. وہ لوگ آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس, گفتگو ہو رہی تھی اور وہ حضرت عیسیٰ کو کسی بھی طرح سے الوہیت کا درجہ دینا ہی چاہتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ اتنی آیتیں نازل کرنے کے بعد اب بھی اگر نہیں مانتے ہو تو آؤ مباہلہ کر لیں گے, ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے. اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب مل کر آ گئے مسجد میں. اب یہ سردار تینوں گئے اور اپنے جو گروپ ان کا جو آیا تھا اس کے پاس جا کر ڈسکس کیا, بات چیت تھی, دیکھو قرآن کی ایسی آیتیں آ گئی ہیں اور کہا گیا کہ آئے اوپن ڈیبیٹ کر کے مباہلہ کر لیں, ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے. جب انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا دیکھیے ہماری کتابوں کے مطابق یہی شخص ہے جو محمد نامی ہے اور یہ آخری پیغمبر ہے, پیغمبر کے ساتھ ہم ٹکر لے کر بچ نہیں سکتے, اس سے مباہلہ نہیں کر سکتے, ایسا ہے کہ تم سیدھے سادھے طریقے سے صلح کر لو. لہٰذا صلح کر لیا گیا اور مباہلے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہوئے, دوسرا راستہ مباہلے کا پیش کیا گیا. علماء نے اس پر تھوڑی سی گفتگو کی ہے, مباہلہ آج بھی جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ علماء کی اکثریت کہتی ہے کہ مباہلہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت نازل ہوئی اور صرف اس وقت کے لیے تھا, اس کے بعد مباہلہ جائز نہیں ہے. البتہ دو تین علماء کا یہ خیال ہے مباہلہ آج بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہر قسم ناقص سے نہیں. جو لوگ دین کو اتنا توڑ موڑ کر پیش کرے اور لوگوں کو دین سے گمراہ کرنے پر تل جائے تو ان کو جمع کر کے مباہلہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم سچ پر ہیں تو اللہ کی رحمت ہم پر اور تم پر لانا, ہم پر اللہ کی رحمت اور تم پر اللہ کی لعنت, اور اگر تم سچائی پر ہو تو اللہ کی رحمت تم پر برسے اور اللہ کی لعنت ہم پر برسے. یہ مباہلے کے بارے میں کچھ علماء کا کہنا ہے کہ آج بھی جائز ہے, البتہ بہت ہی کم علماء اس کے حق میں. یہ دوسرا راستہ پیش کیا گیا. اب یہ ہے کہ تیسرا راستہ یہ پیش کیا کہ اگر اس پر بھی تم اطمینان نہیں ہے, ایک تو تم حق بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو, دوسرا تم لوگ مباہلے کے لیے بھی تیار نہیں ہو, تو قرآن مجید کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ آیت نازل کی گئی, کہا کہ اب تیسرا راستہ ایک کھول دیا گیا, وہ یہ ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا تشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. یہ آیت آج ہمارے لیے بہت ہی ضروری, بہت امپورٹنٹ آیت ہے, اس پر تھوڑی دیر کے لیے ہم کو ذرا رک کر گفتگو کرنی پڑے گی. ایک تو یہ کہا, تیسرا راستہ یہ بتایا گیا کہ نقطۂ اتفاق کی طرف بلاؤ. کچھ کامن پوائنٹس ہر مذہب کے درمیان پائے جاتے ہیں, ان کامن پوائنٹس کی طرف آؤ, کم از کم اس پر کم از کم ہم گفتگو شروع کریں. نہ تم پوری بات ماننے کے لیے تیار ہو اسلام, نہ تم مباہلے کے لیے تیار ہو, تو ایسا کریں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا. کلمۃ سواء کہتے ہیں, اصل میں روڈ ڈیوائڈر جسے کہتے ہیں, روڈ کو ڈیوائڈ کرنے والا, دو ٹریک کے بیچ میں کامن ڈیوائڈر ہوتا ہے جو اصل میں کامن چیز ہے دونوں روڈوں کے درمیان, اس طرح اس کو کہتے ہیں سوا. کلمہ سوا یہ ہے کہ دونوں مذاہب دو طریقے نظام کے درمیانی کوئی چیز ہے جو کامن انٹرسٹ جسے کہیں گے یا کامن اتفاق کے جو نقطے کہیں گے اس پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید دعوت دیتا ہے. یہ آیت عیسائیوں کے بارے میں بھی صحیح ہے, یہ آیت یہودیوں کے بارے میں بھی صحیح ہے, اسی آیت پر آج ہندوؤں سے بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ کلمہ سوا پر آؤ بات کریں. یہاں ایک کلمہ سوا بتایا گیا, اتنا ٹکڑا یاد رکھ لیجیے. تعالوا الى کلمت سواء بیننا وبینکم, آؤ ہمارے اور تمہارے درمیان جو اتفاقی نکات ہیں اس پر ہم گفتگو کریں. کیا اتفاقی نکات عیسائیوں کے ساتھ؟ وہ یہ ہے کہ تین باتیں. ایک بات یہ کہ اللہ نعبد الا اللہ, ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بھی شیئا, اور کسی کو ہم خدائی میں شریک نہیں کریں گے. ولا یتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم اپنے ہی جیسے انسانوں کو احکام نافذ کرنے قانون بنانے کا اختیار نہیں دیں گے, رب نہیں مانیں گے ان کو, حلال اور حرام کا انہیں اختیار نہیں دیں گے, ہم اپنے ہی لوگوں میں سے اتنا پاور اور اتنا اختیار کسی کو نہیں دیں گے. ان تینوں بات پر آئیے متفق ہو کر ہم گفتگو کریں. وہ کہ قرآن مجید نے ایک تیسرا راستہ بتایا اور دعوت کا ایک اہم ترین نقطہ. ہم لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں, بسس میں سفر کرتے ہیں, غیر مسلموں سے ہمارے لین دین اور ٹرانزیکشن ہوتے ہیں, اسلام وغیرہ پر کبھی گفتگو شروع ہو جاتی ہے تو ہم اصل میں وہاں مسئلہ آتا ہے دو طریقے کا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی اڈمنٹ گفتگو کرتے ہیں اور ایک مار دو ٹکڑے کے حساب سے گفتگو جو ہے کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پاتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہیچ ہو کر پیچ کھا کر اسلام کی دعوت رکھنا چاہتے ہیں, بہت ہچک کر بچک کر اسلام کی دعوت ایسے انداز میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ اسلامی واضح ہو پائے اور نہ ہی ان پر کوئی ضرب پڑنے پائے. آج کے زمانے میں ایک تصور پایا جاتا ہے, گاندھی جی نے بھی اس کو بہت زور و شور سے پیش کیا تھا, اور بالخصوص یہ ہندوستانی نظریہ ہے, کرسچنز میں تھوڑا تھوڑا پایا جاتا ہے لیکن ہندوستانی نظریہ ہے جسے ہم کہتے ہیں وحدت ادیان. وحدت ادیان کا نظریہ بہت خوب اس کو پھیلایا گیا, اور اگر آپ کو کسی بڑے کلاس کے سیمینار میں سمپوزیم میں جانے کا موقع ہوا ہو تو شرم آتی ہے ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر. ہم کبھی ایسے سیمینار میں جب جاتے ہیں تو دیکھ کر بڑی شرم آتی ہے. وہاں گفتگو کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ہندوازم بھی اس ملک میں صحیح ہے, وہ بھی اخلاق کی اور فلاں کی تعلیم دیتا ہے, اسلام بھی بہت اچھے اچھے کام کیا. کچھ کچھ ایسے حضرات ہیں جن پر بہت ہی ہم کو غضب ہو جا بہت ہی شرم آتی ہے, امت کے نمائندے ہیں وہ, وہاں اعلی الاعلان کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے آپ کے پاس صوفی آپ کے پاس سنت ہیں اس طرح ہمارے پاس صوفی ہیں, تمہارے راجاؤں نے بھی غلط کیا ہمارے بادشاہوں نے بھی غلط کیا, اس طرح سے وہ حکومت اور اس کے چمچوں کو خوش کرنے کی باتیں کرتے ہیں جسے وحدت ادیان کا نظریہ کہا جاتا ہے. اس نظریے کے مطابق یہ ہے کہ سب راستے ایک ہی منزل کی طرف جاتے ہیں, حالانکہ یہ غلط ہے. مثال یہ دی جاتی ہے کہ بھائی آپ کو بنگلور جانا ہے تو آپ اگر حصور کے راستے سے جائیں تب بھی آپ بنگلور پہنچ جائیں گے, آپ کنکپورا کے راستے سے جانا چاہیں تب بھی آپ بنگلور پہنچ جائیں گے, آپ ٹمکور کے راستے سے آئیں گے تب بھی آپ بنگلور پہنچ جائیں گے, آپ ہاسن کے راستے سے آئیں گے تب بھی آپ بنگلور پہنچ جائیں گے. کہتے ہیں کہ اسی طرح مختلف مذاہب ہیں جو جا تو رہے ہیں لیکن سب جا کر ایک ہی سنگم میں ملنے والے ہیں. یہ وحدت ادیان کا بڑا خطرناک نظریہ ہے ہندوستان میں. ہم کو قرآن یہ ہدایت دیتا ہے کہ دعوت کا کام کرو اور کامن پوائنٹس کی طرف بلاؤ. تعالوا الی کلمت سواء بیننا وبینکم, یہ نہ کہیں کہ تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک, نہیں بلکہ تمہارے اندر ہزار غلطیاں ہیں لیکن یہ چیزیں آئیے جس پر کم از کم ہم گفتگو کریں. اس میں سب سے جو اہم گفتگو کا نقطہ ہے وہ توحید ہے, یہ ہم لوگوں کو یاد ہونی چاہیے. توحید ایک ایسا نقطہ ہے کہ آپ کسی بھی سبجیکٹ پر گفتگو کر لیجیے توحید تک پہنچا سکتے ہیں. میں جب تنظیمی ذمہ دار تھا تو مجھے پچاسوں غیر مسلموں کے نشستوں سے اجلاس سے خطاب کرنے کا موقع ملا, کہیں مجھے کلچرل انویژن کا ٹاپک دے دیا جاتا تو کہیں جو ہے ڈیگریڈیشن آف مورالٹی کا سبجیکٹ دے دیا جاتا, کہیں ہیومینیٹیرین پوائنٹس پر یا ہیومن رائٹس پر گفتگو کرنے کا موقع دے دیا جاتا, اور کہیں اکالوجی پر اور کہیں سود پر گفتگو کا موقع ملتا. یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ گفتگو جہاں سے بھی شروع کریں توحید پر پہنچ جائیں گے. یہ طریقہ ہے کہ اس طرح سے آپ گفتگو کو لائیے کہ توحید تک آپ پہنچیں. مثلاً آپ کو کسی دوست سے گفتگو کا موقع ملا, اخلاق پر وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, کیجیے. اخلاق کا ہیڈونزم کا فلسفہ پیش کرے گا, آپ بھی ہیڈونزم کے فلسفے پہ گفتگو کیجیے. اخلاق کا یوٹیلیٹیرین آسپیکٹ پیش کرے گا, آپ بھی اس پر گفتگو کیجیے. ایمانوئل کانٹ کا جو کانشیس بیسڈ فلسفی گفتگو کرے گا مورالٹی کا, آپ بھی گفتگو کیجیے. چلتے چلتے جب کانشیس بیسڈ مورالٹی تک آئیں گے تو پھر کانشیس اور خدا کا تعلق ایمانوئل کانٹ خود پیدا کرتا ہے. خدا پس جب آئیں گے تو خدا کے بارے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے, ایتھیزم کا نظریہ پیدا ہوتا, پالیتھیزم کا نظریہ پیدا ہوتا, اینتھروپومارفیزم کا نظریہ پیدا ہو جاتا. اب لائیے خدا کی طرف, ایک وحدت کی طرف, ایک خدا کی طرف لائیے. جو بھی سبجیکٹ آپ کو دیا جائے, سود کا سبجیکٹ دیا جائے, گفتگو کرتے کرتے آپ توحید تک پہنچ سکتے ہیں. ہم کلاس میٹ سے گفتگو کرتے ہیں, آپ ویجیٹیرین اور نان ویجیٹیرین ڈشز کی گفتگو کیجیے, نارتھ انڈین اور ساؤتھ انڈین ڈشز کی گفتگو کیجیے. چلتے چلتے جب نان ویج ڈشز پہ گفتگو ہوگی تو پھر بیل بکری اور سوگر کھانے کی بات آئے گی. پھر جب حلت اور حرمت کی بات چلے گی, حلت اور حرمت سے آپ خدا تک پہنچ جائیں گے, کون حلال کرنے والا اور کون حرام کرنے والا اختیار رکھتا ہے. جس سبجیکٹ سے بھی چلیں, قرآن ہم کو سکھاتا ہے اللہ نعبد الا اللہ کی دعوت دیجیے, بلائیے لوگوں کو توحید کی طرف. یہ کامن نقطہ ہے سب کے پاس. ایک اور نقطہ خاص نوٹ کرنے کے لیے, وہ یہ ہے اس وقت دنیا میں تین بڑی قومیں پائی جاتی ہیں مسلمانوں کے علاوہ, ایک قوم یہود, ایک قوم نصرانی یا عیسائی قوم, اور ایک ہندو قوم. اسلام کی تین بنیادیں ہیں, ایک توحید, ایک رسالت, ایک آخرت. یہ تین بنیادیں ہم لوگ جانتے ہیں, یہ بیسک ایسپیکٹس ہیں اسلام کے. عیسائی قوم وہ قوم ہے جو توحید کے باب میں گمراہ ہوئی, یہودی قوم وہ قوم ہے جو آخرت کے باب میں گمراہ ہوئی, اور ہندو وہ قوم ہے جو رسالت کے باب میں گمراہ ہوئی. عیسائیوں کے پاس توحید گٹ مٹ, یہودیوں کے پاس آخرت کا معاملہ گٹ مٹ اور شفاعت کے انتظار میں بیٹھے ہیں, اور ہندوؤں کے پاس کچھ خدا کا تصور, گھٹیا تصور ہی صحیح, اور کچھ آخرت کا اور آواگمن کا تصور صحیح, لیکن رسالت کا تصور بالکل یہاں نہیں. اینتھروپومافک کانسیپٹ پایا جاتا ہے, یعنی اوتار کا تصور ہے, نبی کا تصور نہیں ہے. اس قوم کے اندر گفتگو کرنے کے لیے ہم کو رسالت اور نبوت کی طرف لانا پڑے گا. اور میں نے جیسے بتایا کہ جب وحدت ادیان کے لوگ گفتگو کرتے ہیں, ہم یہ کہیں کہ دیکھیں ہر مذہب میں کچھ اچھی چیزیں ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جس پر نکتہ چینی کرنی ہے. مثلا دو ایسپیکٹ میں بتا دیتا ہوں, ایک ہے میٹا فزیکل ایسپیکٹس, میٹا فزیکل ریالٹیز ایک ہر مذہب میں ہے, اور ایک ہے انسانی زندگی کیسے گزاری جائے. دو طریقے ہیں, مطلب کیسے زندگی گزاری جائے ایک سوال ہے, دوسرا سوال میٹا فزیکل ریالٹی. ایک ماں فوق الفطری ہستی کے بارے میں ایک پایا جاتا ہے تصور, ہندوؤں کے پاس ایک تصور, اسلام کے پاس ایک تصور, یہاں اختلاف ہے. اخلاق کا معاملہ جہاں تک ہے, مختلف مذاہب میں آج بھی اخلاق کا تصور پایا جاتا ہے, ان کی کتابوں میں ملتا ہے. ہمارے لیے جو کامن پوائنٹ ہے گفتگو کا وہ ہے اخلاق, اور جہاں تک میٹا فزیکل ریالٹی ہے اس میں اختلاف ہے. اور کھل کر کہیے کہ ہم اور تم ایک پوائنٹ پر مل نہیں سکتے, میٹا فزیکل ریالٹی میں اتفاق نہیں ہو سکتا. اخلاق میں البتہ ہندوؤں میں بھی اخلاق کی باتیں ہیں, ان کی کتابوں میں بھی. کہیے کہ آئیے اس اخلاق کی طرف, پھر شروع کیجیے توحید کی طرف چلے جائیے. اس لیے کہ کتنی غیر عقل بات ہے اور کتنی بے وقوفی کی بات ہوگی کہ فزکس میں تو آپ دو نظریے کو صحیح نہیں مانتے, فزکس میں ہم لوگ دو نظریے کو صحیح نہیں مانتے. مثلاً جو ہے ایک دمدار تارا ہے, کامیٹ کہتے ہیں, ایک کامیٹ پر نیوٹن نے بھی ایک ہی زمانے میں کام کیا, اس کا فارمولا تیار کیا, اس کے پورے آربٹ وغیرہ کے پورے جتنے فارمولے تھے اس کا ڈیریویشن کیا تھا. اسی زمانے میں ہیلی نے بھی کامیٹ کے سلسلے میں اپنا آربٹ اور اپنا فارمولا پیش کیا. دونوں کا فارمولا آیا مارکیٹ میں, اور دونوں کو ہم یہ نہیں کہتے فزکس کی دنیا میں دونوں نظرے کو ہم صحیح نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ نیوٹن کا فارمولا غلط نکلا اور ہیلی کا فارمولا صحیح نکلا, اور ہیلی کا جو فارمولا ہے اس کے مطابق یہ کامیٹ گھومتا ہے اور 72 سال میں ایک مرتبہ یہ دنیا کے قریب آتا ہے, سب جانتے ہیں. اب ان سے پوچھئے کہ میٹا فزیکل ریالٹی میں 100 خدا بھی صحیح, ایک خدا بھی صحیح, بے خدا بھی صحیح, ہر قسم کا خدا انسان بن کر آئے وہ بھی صحیح, خدا گدھا اور بکری بن کر آئے وہ بھی صحیح, کیسے صحیح ہو جائے گا؟ میٹا فزیکل ریالٹی میں تو سب فارمولا ماننے کے لیے تیار ہیں, اور فزکس میں تو آپ دو فارمولا ماننے کے لیے تیار نہیں, دونوں فارمولا کیسے ایک ہو جائیں گے جبکہ اختلاف پایا جاتا ہے؟ اخلاق کے معاملے میں اتفاق ہے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آئیے ہم آپس میں کامن پوائنٹ پر گفتگو کریں, اور ہندوستان میں دعوتی کام کے لیے ہم اخلاق سے نکل سکتے ہیں, اخلاق سے نکل کر توحید تک پہنچ سکتے ہیں. تو تین نکات یاد رکھنی چاہیے, ایک تو توحید تک لے آئیں ہم, اور شرک سے لوگوں کو نفرت اور کراہیت پیدا کرائیں, اور انسانوں کو وہ پاور ہرگز اسلام نہیں دیتا کہ وہ انسانوں کو غلام بنائیں. کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ دیگر انسانوں کو اس کے سامنے جھکائے, اس کے قانون کی اطاعت کروائے, نہیں, صرف قانون اللہ کا چلے گا اور اس کی اطاعت کی جائے گی. تو کہا بلا یتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, ہم اپنے ہی جیسے انسانوں کو رب کا درجہ نہیں دیں گے, ہم اپنے ہی جیسے انسانوں کو حلال اور حرام طے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, ہم اپنے ہی جیسے انسانوں کو قانون سازی کا اختیار نہیں دیں گے. ان تین پوائنٹ پر گفتگو کرنے کی قرآن تعلیم دیتا ہے. عیسائیوں سے حق بات بتائی گئی, کہا کہ قبول کرو, پھر کہا کہ اگر قبول نہیں کرتے ہو تو آؤ مباہدے کے لیے تیار ہو جاؤ, اگر اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو آؤ کم از کم کامن پوائنٹ پر ہم گفتگو کریں, اور ہمارے تمہارے درمیان جو مشترک چیز ہے وہ تین پوائنٹس بتا دیے گئے. یہ تیسرا نقطہ ہو گیا. اب یہ بھی نہیں ہے تو قرآن نے کہا کم سے کم تم اتنا کرو کہ حق کو نہ چھپاؤ, اور حق کی طرف آنے والوں کی راہ کھوٹی نہ کرو. لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں تو خام مخواہ اپنے عالمانہ بحثوں سے, اپنی کتابوں کے آڑے تیڑے دلائل سے لوگوں کو حق کی طرف آنے سے روکو نہیں, کم از کم آخری درجہ. اور آخری بات یہ بتا دی گئی کہ لوگوں کی راہ کھوٹی نہ کرو, اور تمہارے پاس جو حق ہے اس کو چھپاؤ نہیں. اس میں قرآن مجید کا انداز ہے. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا بنی اسرائیل کے جب ہم لوگ سورہ بقرہ پر گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت میں نے بتایا تھا قرآن سخت گفتگو کرتا ہے کہیں کہیں, اور قرآن آخر میں جب اس ڈسکشن کو اینڈ کرتا ہے, قرآن کا انداز ہی نرم ہے, موعظت کا ہے, باز کا ہے, نصیحت کا ہے, پیار بھرے لہجے میں گفتگو کرتا ہے. لیکن یہ دو قومیں یہود اور عیسائی قوم کو اللہ نے کہیں کہیں بڑی سخت گفتگو کی. سخت گفتگو کے بعد جب کنکلوڈ کرتا ہے اللہ میاں تو اس گفتگو کو بڑی نرمی سے, بڑی ملائمت سے, اور بہت ہی سہل انداز میں اور پیار بھرے لہجے میں شفقت سے گفتگو کرتا ہے, تاکہ آخری جملے ہی اصل میں چھاپ لے کر انسان چلتا ہے, آخری بات جو ہے وہی آدمی یاد رکھ کر چلتا ہے. تو قرآن نے یہاں کتنے پیارے انداز میں دو تین جگہ کہا کہ اے اہل کتاب تمہارا یہ رویہ کیوں کہ تم حق بات کو جانتے ہوئے اس کو چھپاتے ہو, یا اسی طرح سے ایک اور جگہ کہا یا اہل کتابی لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون, یا اہل کتابی لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اس پر عیسائیوں سے مختلف قدم اچھے انداز سے پیار بھرے انداز سے اے اہل کتاب تمہارا یہ کیوں رویہ ہو گیا, اے اہل کتاب تم کتاب پڑھتے ہو, تم طرح سے حق بات کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے کس طرح سے روکتے ہیں, اس کے بارے میں قرآن نے دو تین بات بتائی. ایک تو ان لوگوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا, نصرانیوں نے اور یہودیوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایمان لے آئیں, صبح ایمان لائیں اور شام میں کفر کا اعلان کریں, شام میں ایمان لائیں اور صبح میں کفر کا اعلان کریں. یہ بہت ہی عجیب معاملہ تھا اور یہ ایسی نفسیاتی چیز تھی اور نفسیاتی گیم کھیلتے تھے کہ عام مسلمانوں پر, جو نئے بدو قسم کے مسلمان ابھی ولیجرز مسلمان ہوتے تھے ان پر یہ اثر چھوڑتے تھے. یہ تو معاشرے کے مدینے کے بڑے بڑے سردار تھے, بڑے بڑے ربی ہیں اور بڑے بڑے عالم ہیں, لیکن یہ آج صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے اور شام میں اس کا انکار کر دی تو ہو نہ ہو کچھ خرابی ہے. عام ذہن سوچتا ہے, عام انسانوں کا معمول یہ ہے کہ معاشرے کے بڑے آدمیوں پر نگاہ ہوتی ہے, معاشرے کا بڑا آدمی جدھر بھاگا ادھر پوری قوم بھاگتی ہے. یہ انسانوں کی عام کمزوری ہے, اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے العوام کالانعام, عوام جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھیڑیوں کے مانند ہوتے ہیں. ایک جس طرح بھیڑیا چرانے والا آگے نکلا پوری بکری ادھر بھاگتی ہے, اس بات کا اندیشہ بھی اور خدشہ تک وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے. ایک بکرا جدھر بھاگا پوری بکریاں اور پورے بکرے ادھر بھاگتے ہیں. العوام کالانعام, قرآن نے بھی یہ بتایا طریقہ کہ ان لوگوں کا یہ طریقہ تھا, عوام کی نفسیات کو جانتے تھے یہود اور نصرانی. صبح ایمان لے آئے بڑے بڑے لوگ, شام کو کفر کر دے انکار کر دی. عوام سوچنے لگے بھائی تو بہت بڑے عالم تھے, بہت زمانے سے ہم نے ان کو بچپن سے دیکھا ہے, بڑے متقی ہیں, عابد ہیں, زاہد ہیں, کتاب کے پڑھنے والے ہیں, کیا معاملہ ہے, محمد پر ایمان لائے اور انکار کر گئے, نہ ہو کچھ نہ کچھ خرابی ہے. یہ کام کرتے تھے, بہت ہی بری حرکت کرتے تھے, اور اس سے مسلمانوں کے اندر اضطراب پیدا کرنے, دلوں کے اطمینان کی دولت کو لوٹنے کا ایک انتظام انہوں نے کیا تھا. یہی طریقہ آج کی یہودی اور نصرانی کی کرتی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مختلف تحریکوں میں, بس ایک تحریک کا تذکرہ کروں, اخوان المسلمون نے ایک تحریک اٹھی زبردست انقلابی پیغام لے کر, انقلابی نظریہ لے کر, اور دنیا میں اللہ کا نظام غالب کرنے کے لیے. یہودی اور نصرانی کی ہمیشہ چال جیسی رہی, ویسے ہی وہاں انہوں نے کیا. اخوان المسلمین میں نے جب پڑھا تب مجھے یہ معلوم ہوا, ورنہ آج تک مجھے نہیں معلوم تھا. ایک ریسرچ پیپر ابھی قریب دلی میں پیش کیا گیا, اس ریسرچ پیپر میں بتایا گیا انور سادات بھی اخوان المسلمین کا ورکر تھا اور جمال عبد الناصر بھی اخوان المسلمین کا ورکر تھا, حالانکہ یہ دونوں پری میزن تھے, یہ دونوں یہودی تھے, یہودیوں کے ایجنٹ تھے, اور ان دونوں نے اخوان المسلمین کے بڑے بڑے رہنماؤں پر وہ مظالم ڈالے, پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ ایسا مظالم انہوں نے رکھایا ہم لوگوں پر, کیا کیا سید قطب شہید نہیں کیا, چھوڑتے تھے جیل کے بڑے صحن میں کتے کو, کالے کتے کو چھوڑ دیتے تھے, کالا کتا ان کے ران کے گوشت کو پکڑ کر تھر تھر لیے پھرتا تھا پورے جیل کے صحن میں. کبھی یہ کرتے تھے کہ رات کے 3 بجے اٹھاتے تھے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو, ایک بکٹ گرم پانی انڈیلتے تھے, ایک بکٹ ایک دم ٹھنڈا پانی انڈیلتے تھے, پھر گرم پانی انڈیلتے تھے, پھر ٹھنڈا پانی انڈیلتے تھے, اس طرح سے اذیتیں دیتے تھے, پنجرے میں بٹھا کر اندر کنویں میں اتارا جاتا تھا, کنویں میں اتارنے کے بعد پنجرے سے ان کو نکال کر پنجرا اوپر اٹھا لیا جاتا تھا اور نیچے جنگلی کتے سے لڑنے پر چھوڑ دیا جاتا تھا کنویں پر. کیا کیا مظالم نہیں رہے. یہی جمال عبد الناصر اور یہی انور سادات قسم کے لوگ تھے جو اخوان المسلمین کے معلوم ہوتا ہے کہ اول زمانے میں وہ ورکر تھے اور بعد میں انہوں نے اس ممبرشپ سے ریزائن کیا. عوام کو معلوم ہو کہ اخوان المسلمین میں کچھ خامی ہے اور ایسے بڑے بڑے لوگ انور سادات اور جمال عبد الناصر جیسے لوگ جو آگے چل کر مصر کے رولرز بنے, اتنی بڑی شخصیتیں اگر اخوان المسلمین سے نکل گئیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اخوان المسلمین میں کچھ کمزوری ہے. یہ طریقہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج کے یہودی اور نصرانی یہ چالیں چلتے ہیں, تحریکوں میں لوگوں کو گھساتے ہیں پھر وہاں سے ان کو نکالتے ہیں تاکہ لوگ ان کے اندر شکوں کو شبہات کے ایسے کانٹے بو دیے جائیں جو تاکہ عمل نکالنے نہ پائیں. قرآن نے کہا کہ ان کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صبح کو ایمان لے آئیں اور شام کو انکار کریں. ایک تو ان لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا. اب قرآن کہتا ہے کہ بھائی یہ لوگ کیوں نہیں کریں گے ایسا کام, یہ لوگ امانتوں کو حق بات کو رکھتے ہوئے کیوں نہیں چھپائیں گے. یہ تو ایک باطنی روحانی چیز ہے حق بات. ظاہری طور پر بھی یہ امت مسلمہ کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ظاہری طور پر یہ کرتے تھے کہ یہودی لوگ, آج بھی ان کی کتابوں میں آپ پائیں گے, کوٹیشن یہاں پیش کرنے کا موقع نہیں ہے, یہودیوں کے پاس یہ نظریہ تھا آج بھی ہے کہ دیگر انسانوں کو, دیگر جو اقوام دنیا میں پیدا کی گئی ہیں وہ ان کی غلامی کے لیے پیدا کی گئی ہیں, ان کے مال لوٹنا ان کے لیے جائز ہے, انہیں اخلاقی بے راہ رویوں میں ڈبونا گمراہ کرنا ان کے لیے جائز ہے, اس لیے کہ یہ ساری انسانیت یہودیوں کے پنجے تلے دب کر زندگی بسر کرنے ہی کے لیے پیدا کی گئی ہے. تصور ہے ان کے پاس. اس زمانے میں یہ کرتے تھے کہ مومنین نے, اس زمانے میں چونکہ یہود بڑے بڑے وہ تھے, کیا کہتے ہیں کہ مہاجن تھے مدینے کے اور اکنامک پورا وہ مارکیٹ انہیں کے ہاتھ میں تھا مدینے میں, ایسا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے کچھ مال دولت دینار کچھ ان کے پاس ہوتا تو ہڑپ کر لیتے اور کہتے کہ مسلمانوں کا پیسہ ہڑپ کرنا ہمارے لیے ثواب کا معاملہ ہے, ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے. قرآن نے کہا کہ کچھ لوگ, اچھا قرآن کا ایکسٹرا یہ بھی ہے کہ جب غیر مسلموں پر تنقید کرتا ہے تو ان کے اچھے ایلیمنٹس بھی نکالتا ہے, ان کی تعریف بھی کرتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی گلے میں ہانک دیا جائے. قرآن کہتا ہے کہ دیکھیے کچھ لوگ ومن اہل کتاب انتامن بقنطارین یردون الیک, کچھ یہودی ایسے ہیں عیسائی ایسے ہیں جن کے پاس تم ڈھیر سارا مال رکھ دو وہ امانت تمہارے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹا دیں گے, لیکن ان میں کی اکثریت ایسی ہے ومنہم من انتامن بدینار, ایک دینار بھی, آج کا دینار اب اس زمانے کا سونے کا وہ کائن کے برابر ہوتا ہے, بتایا جاتا ہے کچھ آدھی اشرفی وغیرہ کی قیمت ہے, لیکن اس زمانے کی دینار چاندی کی دینار بھی, حقیر چاندی کا ایک دینار بھی آج کے زمانے کے حساب سے آپ ایک پیسہ سمجھیے, ایک پیسہ یا ایک روپیہ سمجھے, ایک روپیہ بھی کسی یہودی کے پاس مسلمان کو پھنس جاتا تو پھر قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ لا یودی الیکا الا ما دمت علی, وہ مسلمان اس یہودی سے اس عیسائی سے اپنا ایک روپیہ بھی اس وقت تک لینے پر قادر نہیں تھا جب تک کہ اس کے سر پر سوار نہ ہو جائے. بڑا ہی خوش قسمت انسان وہ ہوتا تھا جو ان کی حلق سے مسلمان اپنا پیسے واپس لے لے, ورنہ یہ مسلمانوں کے مال و دولت ہڑپ کر جاتے تھے. اور آج بھی ان کی کتابوں میں اس بات کی اجازت ہے کہ امت مسلمہ کو بالخصوص اور عام انسانوں کا کس طرح سے خون چوسا جائے, ان کو اخلاق کی بے راہ روی میں کس طرح مبتلا کیا جائے, یہ سب جب کریں گے تب ان کی حکومت اور سیادت چلے گی. قرآن نے کہا کہ روحانی معاملے میں یہ کیوں خیانت نہیں کریں گے, مادی معاملے میں تو یہ خیانت کرتے ہیں, جب مادی معاملے میں یہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں تو روحانی معاملے میں تو اس سے زیادہ بدر جائے تب یہ لوگ خیانت کریں گے. تو معلوم ہوا کہ اسلام کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے تھے, یا تو ان کے پیسے ہڑپ کر کے ستانا یا پھر جو ہے صبح ایمان لا کر شام کو انکار کرنا. تیسرا ایک بتایا گیا قرآن مجید میں, ایک اور بات بتائی گئی وہ یہ کہ ان کی علماء کا طریقہ ایک اور تھا, وہ یہ کہ کتاب میں تحریف کر کے پیش کرتے تھے. کتاب جب پڑھتے تھے ان کی کتاب ہو یا قرآن, اس میں الفاظ کو توڑ موڑ کے ایسے پیش کرتے تھے تاکہ معاملہ مشتبہ ہو جائے, لوگ صحیح بات سمجھنے نہ پائیں. قرآن کی بات بھی لوگوں کے سامنے رکھتے تھے لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال کے رکھتے تھے اور معنی کو غلط پہنا دیتے تھے. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا جب بکرے پر گفتگو ہو رہی تھی, تو یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مروا پہاڑی پر ہوئی, مروا کو انہوں نے موریا بنایا, تھوڑا سا الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ موریا بنا کر اس موریا کو بیت المقدس کے صحن میں ثابت کیا تاکہ یہ بات ثابت کر دی جائے کہ بیت اللہ سے صفا مروا سے ابراہیم کا کوئی تعلق نہیں تھا. حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو قربانی نہیں دی بلکہ بیت المقدس میں اسحاق کو قربانی دی, موریا بنایا, الفاظ کو توڑ موڑ کر کے بنا دیا. ابھی مولانا نے ایک آیت پڑھی تھی یہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیک, یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی اس میں دیکھیے قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دیجئے میں تمہارے مانند تمہارے مثل ایک بشر ہوں, ایک انسان ہوں. انما الف نون میم الف ایک ساتھ لکھا جاتا ہے, میم کے اوپر تھوڑا سا چھوٹا سا مد ہے, الف نون میم الف انما, اس کو کیسے پڑھتے تھے قل انما کی بجائے قل انا الف نون, اس کے اوپر تشدید لگائیے انا, ماں انا بشر مثلکم، اس کا مطلب یہ ہو جاتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا سیدھا سادہ آرڈنری انسان نہیں ہوں. قرآن کہنا ایک چاہتا ہے وہی انما کو انا ماں بنا دیں تھوڑے سے تبدیلی کے ساتھ مانا ہی بدل جائے. یہود کے علماء قرآن کے معاملے میں اس طرح کا گڑبڑ کرتے تھے، گھپلا کرتے تھے، تو قرآن نے کہا کہ کم از کم یہ حرکتوں سے باز آ جاؤ، حق بات مان لو یا مباہلہ کر لو یا کامن پوائنٹس پر آئے اتفاق کریں، یہ نہیں، کم از کم یہ چھجوری حرکتیں چھوڑو، یہ چھجوری حرکتیں چھوڑو اور لوگوں کو اسلام کے قریب آنے سے روکنے کا کہ جو دیوار بن گئے ہو وہ نہ بنو. تم کو ہونا یہ چاہیے تھا، تم اہل کتاب تھے، تم پر ابراہیم اور ان کے صحیفے، موسیٰ اور ان کے صحیفے تمہارے پاس تھے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم دروازہ بن کر لوگوں کو اسلام کے اندر داخل ہونے کا سبب بنتے، دروازہ بننے کے بجائے تم دیوار بن گئے اور لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کے آڑے کھڑے ہو گئے. قرآن کہتا ہے آپ دیکھیں کتنی ترتیب سے بات آ گئی، گویا کہ چار باتیں اس وقت مکمل ہو گئی. ایک تو بات یہ مکمل ہوئی کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھانے کے بارے میں بات ہوئی، اور اس کے بعد مباہرے کی بات آ گئی، اس کے بعد کامن پوائنٹ پر گفتگو کرنے کی بات آ گئی، پھر یہ بات آ گئی کہ اس راہ کے رکاوٹ نہ بنو، اس راہ کے درمیان روڑے نہ اٹکاؤ. اب اس کے بعد قرآن مجید ایک جگہ سے گفتگو شروع کرتا ہے کہ دیکھو تم لوگ یہودی علماء کے بارے میں کہا، نصرانی علماء کے بارے میں کہا کہ تم اپنے اطاعت کرواتے ہو عوام سے، اور عوام بھی بیچارے یہ تھے کہ جیسے عوام کا نام ہے اور عوام کا معاملہ ہے کہ عقل کو وہ گروی رکھتے ہیں علماء کے پاس، اور دین کے معاملے میں سوچنے سمجھنے کا معاملہ نہیں کرتے. ارے مولوی صاحب بول دیے اور عالم صاحب کہہ دیے، کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، سوئے ادب ہو جائے گا. حالانکہ اسلام تعلیم دی، صحابہ اکرام آ کر پوچھتے تھے، ادب سے پوچھتے تھے، معلومات کرتے تھے. کہا کہ دیکھو تمہارا یہ رویہ کہ تم لوگوں کو اپنی اطاعت کرواتے ہو، نبی کا بھی یہ کام نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ کسی نبی کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو. ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. قرآن نے کہا کہ یہ تو نبی کا بھی کام نہیں تھا، اور تم نے کب سے عیسیٰ کو یہ کام سونپ دیا کہ عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا میں اللہ کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ، اللہ نے مجھے انسانیت کے کفارے کے لیے بنایا بھیجا ہے، اور میں سولی پر چڑھ جاؤں گا، لوگ میری اطاعت کریں، میری پوجا کریں. آخر تم نے یہ باتیں کب سے گھڑ لی؟ قرآن مجید آگے کہتا ہے کہ تم لوگ اپنی باتوں کے لیے بہت سی دلائل میں سے ایک حضرت ابراہیم کی بھی دلیل لے آتے تھے. تو قرآن مجید ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے یہ جو بنا لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی اطاعت خود عیسیٰ نے کہی ہے، ایسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا. احادیث میں آتا ہے اور قرآن کی دیگر آیتوں میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ سے بھی قیامت کے دن پوچھے گا عیسیٰ بتاؤ کیا تم نے لوگوں کو حکم دیا تھا، تو حضرت عیسیٰ تو بڑی عاجزی سے کہیں گے مالک میں نے کب لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ میری اطاعت کرے، میری اتباع کرے، میں جب تک دنیا میں رہا میں تیرا بندہ غلام بن کر رہا، میں نے لوگوں کو تیری غلامی کی طرف بلایا ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے اگر میری پوجا کی تو میں اس ظلم سے بری ہوں اور یہ لوگ پکڑے جائیں گے. حضرت عیسیٰ کے الفاظ فرشتوں سے بھی ایسے ہی کہلوایا جائے گا قیامت کے دن. اب کہا گیا دیکھو اس نبی کی دعوت کی طرف سیدھے سیدھے آئے، اس نبی پر ایمان لانے کے لیے پچھلے انبیاء سے میثاق لیا گیا تھا، پچھلے انبیاء سے بھی میثاق لیا گیا تھا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مختلف مجلسوں میں یہ عہد لیا تھا کہ میرے بعد فلاں نبی آئے گا تم اس کی اطاعت کرنا. دونوں معنی ذرا گہرائی میں جائیں تو معلوم ہو جائے گا. ایک معنی یہ ہے کہ ہر نبی جب دنیا میں آیا تو اس نے اپنی اطاعت نہیں کروائی لوگوں سے، بلکہ اس نے کہا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، آج اللہ کے نمائندے کہتے تھے تم میری اطاعت کرتے ہو، میری ہی زندگی کی موجودگی میں اللہ اگر ایک اور نبی بھیجتے تو میں اس پر ایمان لے آتا، اس کی بھی میں اطاعت کرتا ہوں، نبی یہ ڈکلیئر کرتا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب جو پورے ایک ہی سر چشمے سے فیضیاب ہوتے تھے تو آخر انبیاء میں کیوں لڑائی ہوتی؟ اس لیے ہر نبی کے دور میں جب اور کوئی نبی بھی آ جاتا تو ایک نبی دوسرے نبی پر ایمان لاتا اور اس کی مدد کرتا. ایک تو یہ معنی ہوا. دوسرا یہ معنی بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم سے عہد بار بار لیا جا چکا ہے کہ میرے بعد، حضرت موسیٰ کے بعد، عیسائیوں سے بھی کہا کہ عیسیٰ نے کہا ہے، ان کی جو آخری فیسٹ تھی انہوں نے جو دعوت دی، اور اس کا جو آخری چیپٹر ہے بائبل کا اس میں یہ بات آتی ہے کہ آپ نے اپنے آخری گفتگو میں بھی لوگوں کے سامنے کہا کہ میں اب جا رہا ہوں خداوند تیرے خدا کے پاس، اپنے باپ کے پاس جا رہا ہوں، ان کے الفاظ ہیں جیسے آج کے بائبل میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد میں تمہارے لیے ایک لفظ ہے جس کا انگلش میں اگر ٹرانسلیشن کریں بعد میں تو پیراکلیٹس، میں نے اس پر گزشتہ رمضان گفتگو کی تھی تو اس میں بتایا گیا کہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے لیے کمفورٹر، آج کے بائبل میں لکھا ہوا ہے کمفورٹر میں بھیج رہا ہوں. کمفورٹر انہوں نے بدل دیا، اصل میں ڈنڈی ماری ان لوگوں نے. جو لفظ پرانی عبرانی لینگویج میں اس کا ٹرانسلیشن کریں گے تو پیراکلیٹس نکلتا ہے. پیراکلیٹس جو ہے پارخلیت کہتے ہیں اردو میں، پارخلیت یا پیراکلیٹس کا مطلب ہے جس کی تعریف کی گئی ہو، اور وہ وہی معنی ہے جو محمد ہے اور احمد ہے. حضرت عیسیٰ نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ میرے بعد محمد نبی نبی آنے والا ہے. حضرت موسیٰ نے بھی کہا. تو قرآن یہاں کہتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, کہ اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے تم سے میثاق لیا تھا, عہد لیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تم ان کی اطاعت کرنا. تو اب وہ قرآن مجید وہ عہد بھی یاد دلاتا ہے, وہ یاد دلا کر ان سے کہتا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جو اس پیشین گوئی کے مطابق آ گئے, لہٰذا تم ان کی اتباع کرو. اس کے بعد آیت آتی ہے, دیکھو اگر تم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی تلاش میں ہو تو سن رکھو کہ تم ساری کائنات سے کٹ جاؤ گے, اس لیے کہ پوری کائنات میں جو دین چلتا ہے وہ صرف اسلام چلتا ہے. وہ کل ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے, چونکہ وقت ہو چکا ہے. تو آپ دیکھ بات کتنے کنٹینیویشن کے ساتھ, کس ترتیب کے ساتھ قرآن لاتا ہے. کہتا ہے کہ تم اگر اس نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے, تم پرانے وعدوں کو اپنے عہد کو یاد نہیں کرو گے, تم نے اپنے انبیاء سے عہد کیا تھا, اور اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین یہودیت نصرانیت پر چلنا چاہتے ہو تو سن رکھو کہ پوری کائنات کا نظام اسلام کے مطابق چلتا ہے, پوری کائنات کا نظام, اور تم یہودیت اور نصرانیت فالو کر کے گویا کہ اپنے آپ کو ساری کائنات سے برسر جنگ پر آمادہ ہونا چاہتے ہو, اپنے آپ کو فطرت سے کٹا لینا چاہتے ہو. اگر کٹا لینا چاہتے ہو تو پھر قسمت لنتنا البرا والے پارے میں کل انشاءاللہ ہم داخل ہو جائیں گے. تو یہیں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو گہرائی میں اتر کر سمجھنے کی توفیق عطا کرے. الہ العالمین پر اور دیدار رب العالمین, ہم تیری حمد و ستائش بیان کرتے ہیں. الہ العالمین ساری کائنات کا تو ہی تنہا خالق مالک حاکم و رازق ہے. الہ العالمین تیری حمد اور ستائش بیان کرنے پر ہم قدرت نہیں رکھتے, تو ویسا ہی کچھ ہے جیسا کچھ تو نے اپنے بارے میں فرمایا ہے. الہ العالمین ہم خاسر اور عاجز بندوں کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے برگزر فرما, ہماری غلطیوں سے چشم پوشی فرما. اور الہ العالمین ہمارے والدین کی, ہماری بھائیوں اور بہنوں کے, ہمارے رشتے داروں کے, ہمارے اقارب کے اور ساری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما, ان کی غلطیوں سے برگزر فرما. الہ العالمین پروردگار رب العرش العظیم, ہم تیرے دین کی راہ میں ثابت قدمی کی دعا مانگتے ہیں. الہ العالمین ہم تیرے رشت ہدایت کی پیروی کا سلیقہ مانگتے ہیں. الہ العالمین ہم تجھ سے سوز و گداز بھرا ہوا دل مانگتے ہیں. الہ العالمین ہم تجھ سے باشرم اور حیا والی آنکھیں مانگتے ہیں. الہ العالمین ہم حکمت و بصیرت سے لبریز اپنی عقل مانگتے ہیں. الہ العالمین ہمارے شعور میں گہرائی اور پختگی پیدا فرما, ہمارے کردار میں بالیدگی پیدا فرما, ہماری گفتگو میں سلیقہ اور سوز مندی پیدا فرما. الہ العالمین ہماری زندگیوں میں اسلام کی نمائندگی کرنے والا ہمیں بنا دے. الہ العالمین ہماری زندگیوں میں چلتا پھرتا قرآن ہمیں بنا دے, اور ہم جہاں جائیں اسلام کے دائی قرآن کے شدائی بن کر جائیں, اور قرآن کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی اے پروردگار ہمیں قابلیت اور صلاحیت عطا فرما. الہ العالمین رب العرش العظیم ہم اس دین کے سلسلے میں جس سے بے انتہا بھلائیاں مانگتے ہیں, اور آخرت کے سلسلے میں ہم جس سے بے انتہا بھلائیاں طلب کرتے ہیں. اور الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہیں عزت کی روٹی مانگتے ہیں, سربلندگی مانگتے ہیں, ایمان کی موت مانگتے ہیں. الہ العالمین سب کچھ ہمیں تو آج کی رات نصیب فرما. الہ العالمین امت مسلمہ کے حالت پر رحم فرما. امت مسلمہ میں جو جو لوگ دین کی خدمت پر لگے ہوئے ہیں, الہ العالمین ان سب کی دینی خدمات کو قبول فرما. الہ العالمین سب کے اندر اعلیٰ ظرفی پیدا فرما, وسعت قلبی پیدا فرما, اور بڑا دل پیدا فرما. الہ العالمین آپسی نفرتوں کو, جھگڑوں کو اور رقابتوں کو دور فرما, اور آپس میں الہ العالمین ہمارے اندر مودت اور رحمت کے اور اخوت کے جذبات پیدا فرما. الہ العالمین ہمیں ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے حفاظت فرما, شخصیات پر نکتہ چینی کرنے سے ہماری حفاظت فرما. ہماری زبان سے گفتگو نکلے تو ذکر کی گفتگو نکلے, اور انسانوں کے دل جوڑنے کی گفتگو نکلے. اور الہ العالمین ہماری زبانوں پر لگام لگا دے جبکہ ہماری زبانوں سے علم پھاڑنے والی گفتگو نکلے. الہ العالمین پروردگار امت کے اندر جتنی جماعتیں اور تنظیمیں کام کرتی ہیں سب تنظیموں اور جماعتوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما, سب پر خیر برکتیں انڈیل دے. اور الہ العالمین سب تنظیم کے ذمہ داروں کو ان کے ذمہ داروں کو عقل و شعور کی بے انتہا دولت سے مالا مال فرما, اور اپنی اپنی تنظیموں اور جماعتوں کو اس پرفتن دور میں تیرے دین کی راہ میں نکال کر منزل مقصود تک لے جانے کی ان کے اندر صلاحیت اور قابلیت پیدا فرما. ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھ, ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما. الہ العالمین پروردگار رب العرش العظیم ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمیں نمازوں کی پابندی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما, قلبی جھکاؤ پیدا فرما, ایک سوئی پیدا فرما, توجہ پیدا فرما. الہ العالمین ہمیں دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے, دین کی بڑی بڑی باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی ایک روزگار ہمیں توفیق عطا فرما. اور الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے تھے اس مشن کے علم بردار بن کر اٹھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور اس کام کے لیے ہمیں زندگی بھر اپنے آپ کو لگا دینے کی توفیق عطا فرما.
فرما، اے پروردگار ہماری جوانیوں کو قبول فرما، ہمارے اوقات کے لگانے کو قبول فرما، ہمارے مال خرچ کرنے کو قبول فرما، ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی کو قبول فرما۔ اس مجلس میں جتنے لوگ آتے ہیں پروردگار سب پر رحم کرم کا معاملہ فرما، ہر ہر قدم پر زبردست نیکیاں عطا فرما، ہر ہر قدم کے آنے پر ان سے زبردست نیکیاں ان کی معاف فرما۔ اور الہ العالمین، اس مجلس میں ہم جتنی باتیں سنتے اور سناتے ہیں ان باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لینے کی توفیق مرحمت فرما، ان باتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کے اندر ایک صالح انقلاب پیدا کر لینے کی ہمیں توفیق بخش، اور ان باتوں میں جو ہماری ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانے کا جذبہ، شوق اور رغبت پیدا فرما۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔